نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم. بے انتہائی غالب القدر والے کرام حضرت علامہ جنید عالم قادری دامت برکاتہ مرادیہ، جناب الفراج محمد اعظم صاحب صدر محفل اور دیگر علماء کرام وحاضرین مجلس، آج کا دن 17 رمضان المبارک اور یہ وہ عظیم الشان دن ہے کہ جب تاریخ اسلام کے اندر معرکہ بدر کے نام سے ایک نہایت عظیم شان کا رقم ہوا، اور اس دن کو یوم بدر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس معرکہ بدر کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان، بے شک اللہ نے تمہاری بدر کے اندر مدد فرمائی، حالانکہ تم ظاہراً کمزور تھے، اس یوم بدر کو مورخین نے بدر الکبرا بھی کہا، عظمان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، ایک مقام پر اسے یوم بدشت الکبرا بھی کہا ہے، یوم نبتشو بدشت الکبرا، یعنی کفار کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی گرفت کا دن. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو یہ عظیم الشان واقعہ ہجرت کی 19 مہینے بعد ظہور میں آیا کہ جب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے اس چار دامی عالم کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانا اور اسلام کے ڈنکے بجانا جب قدرت کو منظور ہوا تو اس نے اس معرکہ بدر کے اسباب پیدا فرما دیے. سو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اچھی بار جان نثاروں کے ساتھ، جن کی تعداد کم و بیش 313 تھی، ایک روایت کے مطابق 315 بھی ہیں، ایک روایت مطابق 319 بھی ہے. بہرحال جو زیادہ معروف اور مشہور روایت ہے وہ 313 کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 رمضان المبارک کو ہفتے کے دن مدینہ پاک سے بدر کی طرف روانہ ہوئے. 12 رمضان المبارک ہفتے کا دن تھا اور بنیادی طور پر جو مریخین نے لکھا اس کا مقصد ایک قافلے کی تسخیر تھا جو قریش کا سامانی تجارت لے کر شام سے مکہ پلٹ رہا تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان جان اشاروں کے ساتھ روانہ ہو گئے اور ادھر وہ قافلہ جو خوب نفع کما کر شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا اور اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے. اس قافلے کو خبر ہوئی کہ مسلمان ان کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ابو سفیان نے اپنا ایک نمائندہ اپنا ایک ایلچی جس کا نام سمزام اور فاری تھا اس کو 20 مثقال سونا دے کر مکہ کی طرف روانہ کر دیا کہ یہ تمہارا انعام ہے, تم جاؤ سفر کرو اور فی الفور مکہ پہنچو اور جو قریش کے سردار ہیں انہیں اس امر کی اطلاع دو. اب یہ ادھر اس کا سفر شروع ہوا اور ادھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا عاتقہ, ان کو ایک خواب آیا اور وہ خواب یہ تھا کہ ایک شتر سوار ہے اور وہ ابتاح وادی کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے آواز لگا دی کہ اے دھوکے بازو نکلو اپنے ان مقامات کی طرف اور ان جگہوں کی طرف کہ جنہیں تمہارا مقتل بننا ہے, نکل آؤ اے دھوکے بازو, اے اللہ کے دین کے دشمنوں اور اے الہ کلمۃ اللہ کے راستے میں دیوار بننے والوں, نکل آؤ اپنے ٹھکانوں سے اور اس مقام پر جمع ہو جاؤ جو تمہارا مقتل بننے والا ہے, جہاں تم مارے جاؤ. خواب دیکھا, ایک آواز گونجی اور پھر بہت سے لوگ گھروں سے نکل نکل کر اس کے گرد جمع ہونے لگے اور پھر دیکھا کہ وہی شتر سوار گھوڑ سوار مسجد کے اندر داخل ہوا اور باقی لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے اور پھر وہ دیکھا شتر سوار یعنی اونٹنی سوار وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اور پھر کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر بھی اس نے یہی آواز دی کہ نکل آؤ اپنے گھروں سے اے اللہ کے دین کے دشمنوں, تمہارے ماں میں قبر کا پہنچا ہے اور اس مقام پر جمع ہو جاؤ جو تمہارا مقتل بننے والا ہے, جو تمہاری قتلگاہ بننے والا ہے.
اور پھر یہی صدا دینے والا جبل ابو قبیس پر گیا اور وہاں جا کر آواز دی. تین مقامات پر اس نے یہ آوازیں بلند کی، وادی ابدہ کے اندر اور کعبے کے اوپر اور پھر جبل ابو قبیس کے اوپر. یہ خواب دیکھا، ان کی آنکھ کھل گئی. ہاں، پھر اس میں اس خواب میں یہ بھی تھا کہ جب وہ صدا دینے والا جبل ابو قبیس پر کھڑا ہوا، اس نے آواز دی تو ایک بہت بڑی چٹان اس پتھر سے نیچے، اس چٹان چٹان سے نیچے بہت بڑا پتھر جو ہے وہ نیچے گرا، پہاڑ سے ایک بہت بڑی چٹان نیچے گری اور نیچے گر گئی، وہ ٹوٹ گئی اور اس کے پتھر اڑ اڑ کر قریش کے گھروں کے اندر جا کے پڑ لیے، کافروں کے گھروں میں اس چٹان کے ٹکڑے پتھروں کی صورت میں ابھر کر قریش کے گھروں میں جا کے یہ منظر دیکھا، دل گھبرا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون سا ایسا وقت آنے والا ہے. اور اس آواز دینے والے نے یہ بھی بتایا تھا کہ تین دن کے اندر اندر جمع ہو جاؤ، اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگی کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، حیبت زدہ ہو گئی، خوفناک خواب ہے. آپ نے سنا اور سنا کہ ہاں واقعی یہ خوفناک خواب ہے، لیکن تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سن کر باہر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ولید ملا، آپ نے ولید سے اس کا تذکرہ کر دیا اور پھر ولید نے عتبہ سے بات کی. تو یہ بات مکہ کے اندر مشہور ہو گئی، آج کا کوئی خواب آیا ہے اور لگتا ہے کہ کوئی مصیبت ہم پر نازل ہونے والی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی شام میں طواف کے لیے حرم کعبہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو جہل اسے اپنی مجلس لگائی ہوئی اور لوگوں کے اندر بیٹھا ہے اور بات کر رہا ہے، اسی خواب پر تبصرہ کر رہا ہے. کہنے لگا کہ عباس تمہارے گھر میں ایک نبی پیدا ہوا اور کیا تم اس کی نبوت سے مطمئن نہیں ہو کہ ایک نبیہ بھی پیدا ہو گئی ہے جو اس طرح کے خواب سنا رہی ہے؟ اس طرح اس نے یہ جملے استعمال کیے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں کہ ابو جہل کی یہ بدتمیزی دیکھی، گھر تشریف لے گئے اور دل میں خیال آیا کہ مجھے اب اگر اس نے کوئی بات کی تو میں اس کا منہ توڑ جواب دوں گا. تیسرے دن آپ پھر حرم کعبہ میں گئے طواف کے لیے، آگے ابو جہل کھڑا تھا، ادھر حضرت عباس داخل ہوئے اور ادھر ابو جہل حرم کعبہ سے نکل کر باہر بھاگ گیا. آپ نے دل میں خیال کیا، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ میری وجہ سے ڈر کر بھاگا ہے اور اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں تھی، اس کے بھاگنے کی وجہ یہ تھی کہ باہر ایک شخص چیخ کر اعلان کر رہا تھا اور آواز دے رہا تھا کہ مکے والوں اکٹھے ہو جاؤ، اہل قریش، اے سرداران قریش جمع ہو جاؤ کہ تمہاری ساری جمع پوجی جو اس قافلے کے اندر ہے اور مکے کا کوئی گھر تقریباً ایسا نہ تھا کہ جس کا مال تجارت کے لیے اس قافلے کی وساطت سے شام نہیں گیا اور ان کو قافلے کا انتظار تھا. اس نے کہا کہ تمہارا قافلہ خطرے میں. وہ لوگ جو اس قافلے میں آ رہے ان کا سب کچھ خطرے میں, دوڑو بچا سکتے ہو تو اپنے مال بچا لو, بچا سکتے ہو تو اپنا سرمایہ بچا لو, اپنی دولت بچا لو, اپنی تجارت بچا لو, اپنا بزنس اور کاروبار بچا لو. تمام روسائے قریش حکمرا اور ان کے سردار اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس پر مشورہ کرنا شروع کر دیا. ان کے اندر ایک جوش و خروش پیدا ہوا قریش کے کہ ہمیں بھرپور طور پر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. ابو جہل نے مکہ کے اندر ایک تحریک شروع کر دی اور مختلف سرداران قریش کو اکسانے لگا کہ ہمیں اس موقع پر کسی قسم کی بز دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. امیہ بن حرف وہ اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن تھا, وہ چھپ کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنی جگہ آس بن حشام ایک شخص تھا اسے اس نے 4000 درہم یا دینار لینے تھے کہ جو آس بن حشام نے قرض کے طور پر امیہ بن حرف سے لیے تھے. اس نے کہا کہ تم میری جگہ جا کر مسلمانوں کے ساتھ لڑو گے, میں نہیں جاؤں گا اور اس کے بدلے میں یہ 4000 دینار تمہیں معاف کرتا ہوں, یہ درہم تمہیں معاف کرتا ہوں. اور ادھر ایک سردار ان کا اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر کسی کو اس مقابلے کے لیے دولت کی ضرورت ہے تو میری دولت حاضر ہے, جس کو اسلحے کی ضرورت ہے میرا اسلحہ حاضر ہے. الغرض مل جل کے جوش و خروش کے ساتھ وہ تیاری کرنے لگے, ان کے نوجوان تیار ہوئے تھے. تو تقریباً 950 افراد پر مشتمل یہ لشکر جو ہے وہ قریش کا اکٹھا ہوا اور چل پڑے نکل پڑے اور ان کے پاس 100 گھوڑے اور 600 اونٹ تھے, 600 اونٹ. اور ادھر اہل اسلام تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 سرہیں, 8 شمشیریں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 سرہیں, 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں, بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ فاصلہ چل پڑا ہے اور ساتھ بہت سارا کھاد و سامان, کھانے پینے کا سامان, ساتھ قمیضیں ہیں, خادمائیں ہیں, لونڈیاں ہیں, جو اس سفر کے دوران داغ بجا بجا کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی اور اہل اسلام کے خلاف نغمے گا رہی تھی اور اشعار پڑھ رہی تھی اور ان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے پر اکسا رہی تھی, دب بجا بجا کر اور گا گا کر راستے میں. اور قرآن مجید کہتا ہے تو یعنی بڑے اپنے طور پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ گھروں سے نکلے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس, کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اپنے نشہ طاقت میں بدمست ہو کر اور ریاکاری کے لیے حشاش بشاش اپنے گھروں سے نکلے کہ ہم مسلمانوں کی نیند سے نیند بجا دیں گے اور انہیں توبانہ کر دیں گے. اب جب یہ نکلنے کی تیاری کر رہے تھے اس دوران ایک اور واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ کا بنو کنانہ اسے کہا جاتا ہے, اس قبیلہ کے افراد نے قریش کا ایک نوجوان مار دیا. اب اس بنو کرانا کا ایک نوجوان قریش کی کسی وادی سے گزرا, انہوں نے پکڑ کر نتیجہ تھا اسے قتل کر دیا, مار دیا. اور اس کی تلوار کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکا دی. اب قریش نے سوچا کہ ادھر یہ معاملہ ہے، ہمیں باہر نکلنا ہے، جانا ہے، اور ادھر یہ مصیبت پڑ گئی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے ایک بندہ بنو قرآنہ کا مر گیا. اگر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ قبیلے والے ہمارے گھروں کو خالی دیکھ کر ہمارے گھروں پہ حملہ کر دیں، ہمارا مال و اسباب جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی لوٹ کر لے جائیں، اور یہاں ہماری غیر موجودگی کے اندر اس مکہ شہر کو تحس نہس کر دیں اور ہماری املاک کو نقصان پہنچا دیں. جب یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے اس طرف جانے کا معاملہ طے کر دیا کہ نہیں، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلیں گے. اور ادھر شیطان انسانی شکل میں آ گیا، سراقہ بن مالک کے روپ میں اس کی شکل میں سامنے آ گیا. اس نے کہا کہ تم کیا بزدل ہو گئے ہو، ڈر گئے ہو، لکھا تھے کیوں نہیں ہو، میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ قبیلہ تمہارے گھروں پر حملہ نہیں کرے گا. انسانی روپ میں سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان سامنے آ گیا اور میں تمہارے املاک اور تمہارے جو عزیز و اقارب جو پیچھے رہ جائیں گے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں ان کا نگران ہوں، میں ان کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور قرآن مجید کہتے ہیں بھائی زکے لال رہوں شیطانوں کا آباد رہوں، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب شیطان انسانی روپ میں ان کافروں کے اندر آیا اور اس نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کی آنکھوں کے سامنے نکال دیا اور کہنے لگا کہ تم جاؤ، میں یہاں پر نگہبانی کرتا ہوں، حفاظت کروں گا. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چل دیجیے. وہ قافلہ چل پڑا. ادھر ابو سفیان اپنے اس قافلے کو لے کر بجائے اس مشہور رستے کے مکہ کی طرف آنے کے اس نے سمندر کے ساحل کے ساتھ 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 سفر شروع کر دیا، راستہ تبدیل کر دیا. اور جب راستہ تبدیل ہو گیا اور وہ کسی حد تک اس نے اپنے آپ کو محفوظ تصور کر لیا تو اس نے ایک نمائندہ اپنا دوبارہ شہر مکہ کی طرف بھیجا. پتا چلا کہ وہ تو قافلہ روانہ ہو چکا. بالآخر وہ اس قافلے تک پہنچا، قریش کے قافلے تک پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا کہ اب ہمارا تجارتی قافلہ بڑی حد تک محفوظ ہو گیا اور اب ہمیں حملے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ اپنے گھروں کو واپس پلٹ جائیں. جب اس کو بیان کا پیغام ہے کہ ہمارا قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کسی طرح کا نقصان پہنچنے سے محفوظ ہو گیا، گھروں کو پلٹ جاؤ. اس پر ابو جہل اس نے یہ جواب دیا کہ آپ یہ قدم اپنے گھروں کی طرف نہیں پلٹ سکتے، ہم واپس نہیں جائیں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارا مال تجارت محفوظ طور پر مکہ میں اگرچہ پہنچ جائے لیکن ہم کم از کم 3 دن تک مقام بدر میں رہیں گے. یہ بجے یعنی وہ گیدڑ کی موت تھی نا تو اس کو بھگا کے لے جا رہی تھی اس کی طرف. ہم 3 دن بدر کے مقام پہ رکیں گے، ٹھہریں گے اور 3 دن تک وہاں پر ہم شراب پیئیں گے، جان لگائیں گے اور عیاشی کا بازار گرم کریں گے. 3 دن تک ہمارا یہ جو سامان خرد و نوش ہے وہاں جا کر ہم اسے استعمال کریں اور گویا اپنی ایک فتح کا جشن منائیں گے. 3 دن تک ہم ٹھہرے گا وہاں، ہم واپس نہیں جائیں گے تاکہ مسلمانوں پر ہمارا روب قائم ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہم حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، ہم اپنا دفاع کرنے کی پوزیشن میں ہیں. یہ تو ان کا خیال تھا اور ادھر قاصب تقدیر کچھ اور فیصلہ کر چکا تھا. جن کی موت تھی جو ان کو گھیر گھیر کر مقام بدر کی طرف لے جا رہی ہے. اس نے کہا کہ اب یہ نہیں مار سکتے ہم. جب اس نے یہ بات کی تو اسی قافلے کے اندر ایک آدمی تھا, اس کا نام خاصمت. وہ قبیلہ بنو زہرہ کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی تم میری مانو تم واپس پلٹ جاؤ. اس قبیلے سے متعلق میں تمہیں کہتا ہوں تم واپس پلٹ جاؤ. پھر جب ایک شخص تمہارے قبیلے کا اس قافلے تجارت کے اندر شامل تھا, تم اس کا مال بچانے کے لیے اس کی جان بچانے کے لیے قریش کے ساتھ تم نے اتحاد کیا, اور اب معاملہ یہ ہے جب وہ سامان تجارت والا قافلہ وہ تو بحفاظت ادھر پہنچ گیا اور پہنچ رہا اور پیغام آ گیا ابو سفیان, تو اب جب حملے کی ضرورت نہیں ہے تم کیوں اس طرف بڑھ رہے ہو, ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہو, اب اس کے ارادے میں تبدیلی کیوں آئی؟ یہ بھی کفار کا ساتھی تھا, قریش کا ساتھی تھا, ان کا حلیف تھا اور اسی لشکر کے اندر شامل تھا, اس نے اس قبیلے کو کیوں روکا؟ ان لوگوں کو اس لیے روکا, علامہ فقیہ علیہ رحمت اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ اس کی اس سے پہلے ابو جہل سے گفتگو ہوئی تھی, اور ابو جہل سے یہ بات اس نے کی تھی کہ بھائی جب ہمارا قافلہ حفاظت مکہ پہنچ رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کر رہے ہیں؟ اس پر ابو جہل نے کہا تھا کہ بھائی باہر در رہی ہے, اور سوال یہ کیا تھا کہ کیا مجھے سچ سچ بتانا, میں اور تم تنہائی میں, کوئی اور تیسرا فرد ہمارے پاس نہیں ہے, مجھے سچ سچ یہ بات بتانا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ آپس کی بات ہے, اس وقت کوئی نہیں ہے پاس, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے, میں یہ سوچتا ہوں کہ اس نبوت کے دعوے میں محمد جھوٹا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کا بچپن ہم نے گزرا, اس کی جوانی ہمارے درمیان بدل ہوئی, اس کے شب و روز ہماری نگاہوں کے سامنے, ہم نے اس کی صبحیں بھی دیکھی, اس کی شامیں بھی دیکھی, اس کی جنت بھی دیکھی, اس کی خلوت بھی دیکھی, اس کی تنہائیاں بھی دیکھی, ہم نے اس کے ساتھ معاملات کیے, اس کے ساتھ گفتگو کی, اس کے ساتھ ہاتھ حوالے سے ہماری ڈیلنگ ہوئی اور اس سے ہم نے بات چیت کی, ہمارے درمیان رہا ہے, ہمارے درمیان بڑا ہے, اور ہمارے کانوں نے آج تک محمد کی زبان سے کبھی ایک جھوٹ بھی نہیں سنا. اس حسان کی کے اندر ہم تو اسے صادق اور امین کہا کرتے تھے, ہم تو اسے سچا کہتے تھے, امانتدار کہا کرتے تھے, اس میں محمد جھوٹا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ سقا یعنی وہ آب زمزم, آب زمزم کا پلانا یہ اس خاندان میں ہے, یہ کام اس خاندان میں ہے, اور یہ کوئی معاملہ ہو جاتا لوگ آ کے مشورہ ان سے کرتے, یہ رہبر ہے, یہ لیڈر ہے, اور اگر نبوت بھی ان کے گھر میں رہے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ بات یہ اس نے دل میں خیال کر لیا, اس پر یقین حاصل ہو گیا, کہ اس کی جنگ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے, اس کی جنگ اقتدار کی جنگ ہے, ابو جہل کی جنگ اقتدار کی جنگ ہے اور طاقت کے حصول کی جنگ تھی, لیڈری کو اسٹیبلش اور مستحکم کرنے کی جنگ تھی. اس نے کہا کہ بھائی واپس پلٹ جاؤ. ابو جہل نے سختی کے ساتھ سب کو منع کر دیا کہ کوئی یہاں سے ایک قدم بھی واپس بہبول نہیں لے کے جائے, اور چلنے سے پہلے انہوں نے وہ جو اپنے بتوں کے نام پر جو فالے نکالتے تھے قریش, ایک فال بھی نکالی, اس پر جس فال کی وہ تیر 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 جو تیر نکلا, اس فال کا تیر نکلا, اس فال پر بھی لکھا ہوا تھا کہ تمہیں میدان بدر کا رخ نہیں کرنا چاہیے, لیکن سفر جاری کہ ہم یہ ڈھیر بجا دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, ان کو تباہ کر دیں گے. اور آج ہماری یہ فتح کے ایام, اس کے بعد مسلمانوں کو آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس طرح کی بات ہے. اور دنیا کو پتا چل جائے گا کون حق پر ہے اور کون پر پھر ایک اور بات, انہوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر قریش نہر والا انہیں پہلے کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ دعا بھی کی تھی, کیونکہ اپنے آپ کو وہ حق مانتے تھے, اپنے آپ کو سچے مانتے تھے. یہ دعا بھی لوگوں نے کی تھی کہ اے اللہ ایک طرف ہم ہیں, ایک طرف محمد کے ساتھ تھی, ہم میں جو سچا ہو تو اپنی بار بار تو اس کے حق میں فیصلہ دے. کچھ لوگوں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ دعا بھی مانگی تھی کہ ہم میں جو سچا ہو اسے پتا ہو. قافلہ چل رہا ہے, ادھر کائنات کے والی کو خبر ہوئی کہ طرح قریش حملے کی غرض کر رہے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دفران پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ فرمایا اور صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ ہمارا مقصود جنگ کرنا تو نہیں تھا, ہم گھر سے جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے. یہ وجہ تھی جتنا کم سامان لے کر نکلنا, اور پھر یہ کہ بہت سے صحابہ ابھی مدینہ پاک میں تھے اور ان کی سواریاں ان کے جو زرعی فام تھے ان کے اندر موجود, تو جنگ کے ارادے تھے نہیں نکلے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ قریش وہ ہم کو للکار رہے, وہ جنگ کے ارادے سے نکل پڑے, تمہارا کیا مشورہ ہے, تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت طلب کی کھڑے ہوئے اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن لٹانے کے عزم کا اظہار کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خطاب کیا. ان کے بعد حضرت مقداد بن عمر اٹھے اور بڑی خوبصورت بات کی اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا قرآن ہمیں بتاتا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور جب خالق کائنات نے حکم فرمایا تھا کہ اپنی قوم کو لے کے نکلو, فرعون سرکش ہو گیا ہے, باقی ہو گیا ہے, اسے جا کے ٹکراؤ, اس کو توحید کا پیغام دو اور اس فرعون کے چکوت کو پلاٹ واٹ کرو, اس قوم نے کہا تھا اس حد انت بربو کا فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے. تو بڑی تیری قوم کا جواب تھا, اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جائیں اور جا کر اسے لڑیں, ہم تو نہیں لڑ سکتے. اب کرتے ہیں یا رسول اللہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اور ہم آپ کے امتی ہیں, ہمارے پاس ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس زبان کا رب ثقافی رہا کہ آپ جائیں, آپ کا رب جائے اور جا کر لڑیں. یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت اور عظمت کے تقدس کی حفاظت کی خاطر وہ انگلی جو آپ کی طرف بڑھے گی وہ انگلی کاٹ کے رکھ دیں گے اور جو بات نکال آپ کی طرف اٹھے گی اس آپ کو نکال کر تو یہ گزارش آپ پیش کی. حضور مسکرائے اور کلمات تحسین فرمائے. ان کے بعد سات دن بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خطاب کیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا یہ تو صحرا ہے کہ جن پر ہم چل سکتے ہیں اپنے قوم کے ساتھ اور ہم چل رہے ہیں, اگر یہ دھوپ ہے تو ہمیں اس کا غم نہیں ہے, اگر پیاس ہے تو ہمیں اس کا دکھ نہیں ہے, ہم یہ ساری سپنے دے لیں گے, یہ تو صحرا ہے, زمین ہے جس کی ہم چل رہے ہیں. میرے آقا اگر عالم طاغوت اور کفر سے ٹکرانے کے لیے آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم کریں گے تو اللہ کی عزت کی قسم ایک لمحہ ہم منتظر ہو سکیں گے. سمندروں میں کود جاتا تھا. اور علامہ کیا کہتے ہیں, علامہ اقبال, دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے, پہلے ظلمات میں توڑا ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, فرمایا کہ میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں. حضور نے فرمایا تم آگے بڑھو اور محمد کا اعلان سنو, مار کا ایک حق و باطل بپا ہوگا. ایک طرف کفار ہوں گے اور دوسری طرف تم میرے عاشق, میرے دیوانے, میرے متوالے ہو. اور سن لو, میرا اعلان بھی سن لو کہ جہاں جہاں جس کافر نے مرنا ہے محمد کی ناک اس جگہ کو تک رہی ہے. میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں جہاں ان کا مقبر ہوگا, جہاں انہوں نے مرنا ہے, جہاں ان کے جسم کرتیں گے, جہاں ان کے آدھے کرتیں گے, محمد کی نگاہ ان جگہوں کو تک رہی ہے. اور یہی وہ خطرہ بدر ہے. کیا کہ وہ یہاں تک جب صحابہ کرام کی سربندی فرما رہے تھے تو حدیث سے بات یہ آتا ہے کہ سرکار نے چھڑی کے ساتھ حضور نے نشان لگائے تھے زمین پر, دائرے بنائے, ایک دائرہ بنایا, دوسرا بنایا, تیسرا بنایا, نشان لگائے اور فرمایا کہ صحابیوں گواہ ہو جاؤ یہ جو دائرہ میں لگا رہا ہوں اس دائرے کے اندر اپنی جان کی لاش کرتے جہاں مجھے خلق کر دے گا, جہاں قرآن کافر کر دے گا, جہاں قرآن کافر کر دے گا, جس جس میں جہاں جہاں مرنا تھا اس جگہ کی نشان نہیں مصطفیٰ نے پہلے کر. حضرین قصہ مختصر, دونوں لشکر آمنے سامنے, ادھر قریش اور ادھر مصطفیٰ کے غلام. مولا جی سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی یا رسول اللہ کی اجازت دے تو آپ کے لیے ایک عریش بنا دی, چھپر نہیں ہوتا جسے کہتے ہیں, وہ بنا دی. حضور کے لیے وہ تیار ہو گیا اور ادھر صحابہ کرام کی سربندی ہو رہی ہے. اور اس سربندی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ آپ دو جہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو ایک لان میں اور ایک سب میں کھڑا کر رہے تھے. ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. حضور نے اشارہ فرمایا تیر, تیر تھا آپ کے ہاتھ میں, جہاں مار کے ہلکا سما کے فرمایا کہ پیچھے پیچھے لائن کے اندر کھڑے ہوتا. وہ صحابی اس کا تھی یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہاں تیر لگایا, مجھے اس کی تکلیف ہوئی, مجھے درد ہوا اور حضور میں اس کا بدلہ چاہتا, میں بدلہ چاہتا, مجھے تیر لگا رہا ہے. صدقے جائیں اس کائنات کے والی سڑکوں کے مہمان پر آپ کے دو جان پتر نے ارشاد فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اگر حضور بدلہ چاہتا ہوں, مجھے یہاں تیر لگا. آقا نے ارشاد فرمایا, اپنی شکم مبارک سے کپڑا اٹھا دیا اور فرمایا کہ جس طرح تمہیں لگا ہے تم مجھے لگا سکتے. جب حضور نے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو وہ صحابی طرف سے آگے پڑے اور بڑھ کر مصطفیٰ کے شکم مبارک کو چوم لیا. سنر ڈاک ابھی مارتا ہے, حق و باطل وفا ہونے والا ہے, ابھی کافروں کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی ہے, جہاں سب کسی کی گردن اٹھ سکتی ہے, کوئی شہید ہو سکتا ہے. میرے آقا مجھے خبر نہیں کہ جہاں سے بچ کے واپس جاؤں گا بھی نہیں, یہ زندگی کی آخری گھڑیاں لگ رہی ہیں, یہ زندگی کی آخری لمحے لگ رہے ہیں. آقا ایک دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی, ایک تمنا پیدا ہوئی تھی, ایک آرزو پیدا ہوئی تھی, ایک تڑپ پیدا ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کہ یہ جان میرے جسم سے نکلے محمد کی تمنا نکلے اور میرے جسم پاک کو چھو جائے. میں تو خادی ہوں, میں تو آپ کی گلی کے کتوں کا بھی خادی ہوں. آقا میں کہاں اور بدلہ کہاں؟ میں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا کہ کسی طرح سے آپ کے جسم کے دست کو چوم لوں. پتا نہیں زندگی کے لمحے کتنے رہ گئے, جاتے جاتے مصطفیٰ کے جسم پاؤں کو بوسا دیتا چلا جاتا, بوسا دیتا چلا جاتا. اور وہ جو شب گزری اگلے دن مار کا پپا ہونا تھا,
مجھے شکر گزری ساری رات کائنات کا بانی اللہ کے حضور دعا ہو رہا اور ان کا تھا کیسے کائنات یہ کل حق اور باطل کا بار کا بفا ہونے والا ہے اور مولا اگر اس پہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو یہی میری کمائی ہے یہی مصیبہ افراد یہ میری کمائی ہے میری دانوں کی محنت ہے یہ میری ریاضت ہے مولا اگر یہ ختم ہو گئے تو زمین پر تیرا کوئی ناپ لینے والا نہیں رہے گا مولا ہمیں فتح عطا کر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شدت سے تھا اس رات کالی کملی والے نے اللہ کو واسطے دیے تیسری شدت سے کبھی کسی نے واسطہ نہیں دیا مولا یہ تو نے فتح کا وعدہ کیا اس وعدے کے صدقہ میں مولا ہمیں فتح عطا فرما فتح عطا فرما ساری رات حضور دعا ہو رہے ہیں اگلے دن ماں کا وفا ہوتا اور مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ میں میرا آنند جو تھا کہ تلوار میرے ہاتھ میں تھی کبھی میدان میں جنگ میں جاتا کافروں کے ساتھ لڑتا پھر خیال آتا کہ ذرا چند میرے کو کے لیے مستفیٰ کو سکتا ہوں حضور کو دیکھا ہوں فرماتے ہیں کہ میں تلوار ہاتھ میں ہوتی دوڑتا مستفیٰ کی طرف بھاگا میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں اور صدا دے رہے ہیں جا حیو جا قیوم جا حیو جا قیوم جا حیو جا قیوم بس یہی صدا یہ دوست ماں یا حیو جا قیوم سجدے میں اور گریا کروا رہے یا حیو جا قیوم کی صدایں بند ہو رہی میں نے پھر تلوار پکڑی اور پھر کفار کے ساتھ جنگ کے لیے چلا گیا پھر جنگ کرتا رہا لڑتا رہا پھر دل بے تاب ہوا ذرا مصطفیٰ کو سکا ہوں سمجھنے کے لیے پھر بیٹھا پھر دیکھا کہ حضور پھر سجدے میں تھے اور پھر وہی صدا دے رہے تھے جا جہاں تک کہ کئی بار میدان جنگ میں گیا واپس آیا وہاں گیا یہاں آیا جب بھی دیکھا مصطفیٰ کو حضرت سجدہ میں دیکھا یا حیو یا حیو یا حیو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے والی نے ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کی مولا تیری امداد کی ضرورت ہے مولا اپنی طرف سے فتح و نصرت کا مجدہ عطا کر مولا فتح کے دروازے کھول دے مدد کے دروازے کھول دے تو خالی کے کائنات نے ادھر محبوب کی ہی ادا دے تھی آواز دی جبریل متوجہ ہو جاؤ قرآن کی آیت لے کر محمد کے قلب پہ اتارو اور اسے کہو کہ محمد فتح آ رہی ہے پھر آئے کریم ہوتی جبریل نے آئے کریم لے گئی تستغیث ربکم ستجاب لکم ربکم کہ ہم محبوب تک رہے تھے جب تو ہم سے مدد مانگ رہا تھا محبوب تو نے کہا ہم نے قبول کر لیا ستجاب لکم اور پھر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انی مبتکم بیرسیت جانا تم من الملائکۃ المقربین اے محبوب ہم تیری مدد کے لیے ایک ہزار فرشتہ آسمانوں سے بھیج رہے ایک ہزار فرشتوں پہنچنے کی نبی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فضا کے درمیان اچانک اشارہ کیا فرمایا کہ صدیق وہ دیکھو زمین اور آسمان کے درمیان وہ دیکھو وہ جو ملائکۃ المسبحین یعنی نشان زدہ فرشتے جو فرشتے اللہ پاک نے بھیجے تھے ان کا ایک مخصوص نشان تھا جس طرح مٹی ہوتی ہے اس کی مخصوص علامت ہوتی ہے فوج کی فوجیوں کی ایک مخصوص نشان ہوگا اب یہ جو فوج اللہ نے آسمانوں سے بھیجی تھی اس کا بھی نشان مقرر فرمایا تھا اور وہ نشان کیا تھا انہوں نے زرد رنگ کے امامے پہن رکھے تھے اب رسی رضی اللہ تعالیٰ اچانک سن فرمایا کہ وہ دیکھو زمین اور آسمان کے درمیان وہ دیکھ رہے ہو وہ جس نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے وہ خدا کا فرشتہ جبریل امین ہے اور صحابہ کو بتاتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے اور تلوار لگنے سے پہلے کافر کا سر قلم ہو جاتا تھا ایک ہزار بھیجا ایک ہزار فرشتہ بھیجا صحابہ اکرام کے ساتھ فرشتے آتے بولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہے ہیں
حضور کی خدمت میں قبر رکھتا, حضور کے لشکری فرشتے ایک ہزار فرشتہ آسمانوں سے اتر آئے, جنگ ہو رہی, صحابہ قدرے کو تھوڑے سے مستری دکھائی دے رہے, اب کبھی یا رسول اللہ مزید امداد چاہیے, مزید امداد چاہیے. آپ دو جان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا, خوشخبری آئی, محبوب تین ہزاروں بھیج رہا پرانی مجید, محبوب تین ہزار اور بھیج رہا ہوں اور فرشتوں جاؤ, اس یوں ربوں کا علم فرشتوں کی طرف کہی تو سب کچھ اللہ دینا مرو کہ جاؤ اور اہل ایمان کا حوصلہ بڑھاؤ. ہم نے بھائی کی فرشتوں کہ جاؤ اہل ایمان کا حوصلہ, فرشتے پہاڑ اندر پہاڑ آسمانوں سے اتر رہے, تین ہزار کی فوج اور آ گئی, اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادھر کفار وہ بھی جان مار رہے, عرض کرتے ہیں آقا تھوڑی سی امداد اور آ جائے تو بہتر ہو جائے. آقا نے دعا فرمائی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, پیغام آ گیا, محبوب پانچ ہزار فرشتوں کو بھیج رہے,
پانچ ہزار,
پانچ ہزار فرشت. تو وہ فضائے بدر وہ فرشتوں سے ہی معمور تھی, اور پھر اسی مارکہ بدر کے اندر جتنے بھی روسا تھے قریش کے بڑے بڑے جو نامور بت تھے وہ سارے سارے مارے گئے, مارے گئے, اور اسلام کا جھنڈا سرکار گمسان کارن ہے, لڑائی ہو رہی ہے. عبد الرحمن حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ کھڑا تھا, میں ایک مندر دیکھا کہ ابو جہل سامنے, اس ابو جہل کے دائیں اور بائیں کچھ فاصلے پر دو کم عمر نوجوان کھڑے مال اور مروز سے کرا, ابو جہل ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں میرے مقابلے پر بھیج دی, یہ میرے جس کیوں کھڑے, میں طاقت کا بہت بڑا بت ہوں, اس نے کہا کہ میں طاقت کا بہت بڑا بت ہوں, میرے لیے کوئی شخص سوار کہہ جائے گا تو مجھے پاس ہوگی, اس نے یہ دھمکا دیا. اور ادھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اچانک وہ دونوں نوجوان کم عمر نوجوان, ان کی والدہ کا نام عفرا تھا, عفرا, اور ان کی والدہ وہ خوش نصیب خاتون تھی کہ جو پہلا وفد مدینہ پاک تھی, پہلا وفد جو مدینہ سے چل کر مکہ آیا تھا اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا, اس چھ یا آٹھ رکنی وفد کے اندر اسماعیل اور موسی والدہ بھی شامل تھی. جب حضور مدینہ سے نکلنے لگے اس مہم پر تو ان کا اس یعنی قافلے کے اندر شمولیت ہوا کے ابھی جو مورخین نے لکھا وہ بھی مان فروش ہے, ماں کہتی ہے کہ بیٹھو تمہارا باپ سر پہ نہیں ہے, اہل اسلام مصطفیٰ کے ساتھ جا رہے ہیں, مہم پر جا رہے ہیں, آج اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی مجاہد ہوتا, اور اگر شہید ہو جاتا تو قیامت کے روز میں بھی فخر کرتی کہ میں بھی شہید کی بیوہ ہوں. بچے بولے ماں اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, ہمارے والد نہیں ہیں, ہم تو جا سکتے ہیں. ماں نے پیار سے سروں پر بوسے دیے, ماتھے چومے اور ان دلہوں کو رخصت کیا. آقا کی بارگاہ میں پہنچے عرض کرتے ہیں حضور ہم بھی جانا چاہتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ تمہاری تو عمریں ابھی چھوٹی ہیں, کیونکہ چھوٹا بھائی تھا اس نے اپنی انگلیاں اٹھا لی
بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا تھا, پیڑیاں اٹھا کے کہنے لگا حضور دیکھیے میں اس سے بڑا نظر آ رہا ہوں. آپ کا سلسلے میں ساتھ میں, اچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں طاقتور کون ہے, ذرا کشتی کر کے دیکھا, جو طاقتور ہوگا اسے لے جائے. اب جب کشتی ہونے لگی تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے قریب آیا اور چھوٹا ادھر بڑے کے قریب آیا, تو چھوٹے بھائی نے چپکے سے کان میں کہہ دیا, بھائی تو تو طاقتور ہے, تو بڑا ہے, تجھے تو مصطفیٰ قبول کر لیں گے, اسی مصطفیٰ کا واسطہ دیتا ہوں خدا کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے چھوٹے بھائی سے ہار مان, تاکہ میں بھی ماں کی خواہش اور آرزو پوری کر سکوں اور اسی کالی کمری والے کے نام پر تن من دھن کر سکوں. آپ ان کا جذبہ دیکھا قبول کرنا, یہی وہ معصوم ہو سکتے. اب ہم بناؤ تفصیل پر بتاتے ہیں کہ پہلے یہ میرے پاس آئے اور چپکے سے آپ ایک ادھر کھڑا ہو, چپکے آپ چپکے سے آپ کے میرے کان میں کہنے لگے کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ وہ اس مقام پہ کھڑا. ابو جہل نے کہا کہ یہ میرے دل میں دیکھ رہا ہوں کہ کم عمر کم عمر ہوں, میں طاقت کا پتر ہوں, سلام تو بڑا سا سلام میرے مقابلے پر آئے جو مجھے مارے, تو میرے ساتھ چند کر لڑے. یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابو رحمان بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ دونوں اس ابو جہل پر اس لائن پر برس پڑے اور تلواروں سے وار کر کے اس کو فنا پھر نار کر دیا. یہاں تک کہ لڑتے 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 ایک بھائی ان کا یہ بازو لٹکنے لگ گیا, بازو لٹکنے لگ گیا, جذبہ جہاد سے سرشار اور کملی والے کے کالے کنڈر پر قربان ہونے کا یہ جذبہ کہ وہ بازو نیچے رکھا اوپر پاؤں رکھا اور وہ پھاڑ کر پھینک دیا, دوسرے ہاتھ سے تلوار پکڑی اور کفار کے ساتھ ابو جہل شروع کر لڑتے لڑتے بلاخر ابو جہل کو جہنم واسطے کر دیا, اس کو مار دیا, مر گیا وہ لائن دنیا سے چلا گیا. دوڑے دوڑے پھر حضور کے پاس آئے اور عرض کرتے ہیں آقا ہم نے ابو جہل کو مار دیا, ہم نے مار دیا. حضور صاحب تم میں سے کس نے مارا, کہیں اپنی تلواریں تم نے کپڑے سے صاف تو نہیں کر دی, کسی چیز سے صاف تو نہیں کر دی؟ کہنے لگے نہیں حضور, ابھی تو ویسے ہی, فرمایا دکھاؤ تلواریں دکھائیں, تو دیکھا دونوں تلواروں پر خون لگا ہوا, فرمایا کہ ہاں تم دونوں نے ابو جہل کو مارا. اور پھر خالق کی کائنات نے اس عظیم مارکے کے اندر اسلام کو فتح عطا فرمائی. صبح سے لے کر سورج کے زوال کا جب سفر اس کا شروع ہوا اس وقت تک یہ مارکا دبا رہا, زوالے شام تک یہ مارکا دبا رہا, پھر اس کے بعد ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا, دوڑنا شروع کر دیا, چھوڑ چھاڑ کے اپنا سامان اپنا سب کچھ ایسی چھوڑ چھاڑ کے وہ بھاگ گئے, جتنے بچے تھے وہ بھاگے, لیکن بڑے بڑے جو ان کے بت تھے جو سردار تھے وہ اسلام کی قوت سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئے اور اللہ پاک نے اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمایا کہ ولقد نصرکم اللہ ببدر من تمزلہ, اللہ نے مدد کی تمہاری اور اللہ پاک نے بارش بھی برسا دی جہاں اہل اسلام کا ٹھکانا تھا وہ جگہ ریتلی تھی اور جہاں قافلوں کے خیمے تھے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ جگہ وہاں بارش پڑی تو وہاں کیچڑ ہو گیا, پتھریلی کی زمین وہاں کیچڑ ہو گیا, ادھر بارش ہوئی تو ریتلی تھی نا, اب ریت عام خشک ریت اس پر چلنا مشکل ہوتا, لیکن جب پانی ڈال دیا جائے جم جاتی ہے تو چلنا بھی آسان ہو جاتا. انہوں نے اپنے وہ چشمے بنا لیے اور اللہ پاک نے اس طرح تاریخ اس حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا عظیم مارکے کے اندر اللہ پاک نے اسلام کو فتح عطا فرمائی, حضور کو فتح عطا. اب جب مارکا ختم ہو گیا اور کافی بھاگ گئے, ادراک دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حالت نماز میں حضور علیہ السلام تھوڑا سا مسکرا رہے ہیں,
اور مسکرائے تھے.
بعد میں آقا ابو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبریل میرے سامنے کھڑا تھا اور یہ جبریل امین آسمانوں پہ چلے گئے تھے فرشتوں کے ساتھ. مارکا ختم ہو گیا, جو ڈیوٹی لگا رہے لگائی وہ فرشتے وہ ختم کر کے آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے, مگر جبریل وہاں سے ہو کے واپس پلٹ گئے حضور کے سامنے. حضور عالم نماز نے دیکھا اور مسکرا دیا. اور یہاں خرافا کہتے ہیں کہ وہ گویا جبریل کا واپس پلٹنا, کیونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ چلے گئے پھر وہاں سے آسمانوں سے ہو کر, آسمانوں سے ہو کے نہیں بلکہ ابھی پہلے آسمان پہ بول نہیں کیا واپس پلٹ گئے. جب آسمان پہ گئے دروازہ کھٹکھٹایا, آواز آئی جبریل دروازہ کیسے کھل سکتا ہے, جاؤ پہلے میرے محمد سے واپس پلٹنے کی اجازت دو. بے شک تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی, بھاگ گئے قدر ختم ہو گیا, کفار بھاگ گئے, لیکن مصطفیٰ سے پوچھ کے آئے ہو, مصطفیٰ سے پوچھ کے آئے ہو کہ حضور کام ختم ہو گیا یا ابھی کچھ ہے, حضور خدمت پوری ہو گئی یا ابھی کچھ ہے, جاؤ پہلے میرے محمد سے اجازت لو. اجازت لو گے تو آسمان پر آنے کی اجازت. تو فرشتے بھی حضور علیہ السلام کے خادم بنا رہی ہے, لشکری بنا رہی ہے. آپ دیکھیں نا قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ تو قرآن مجید کیا ہے کریمہ ہر افاقہ حدیث و غیب ابراہیم المکرمین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تیرے پاس معزز مہمانوں کی, جو ابراہیم کے پاس معزز مہمان ہے تو ان کی خبر پہنچی؟ اب وہ معزز مہمان کون تھے؟ وہ فرشتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی آئے, مصطفیٰ کی طرف بھی آئے, لیکن ادھر آنے میں اور ادھر آنے میں فرق ہے. قرآن کہتا ہے کہ محبوب اگر ادھر فرشتے جاتے ہیں تو میں یوں سزا دیتا ہوں, حل اطاق حدیث و دئی قرآن پر مکرمی, کہ وہ ابراہیم کے معزز مہمان تھے, ادھر جائیں تو معزز مہمان ہوتے ہیں, محبوب تیرے پاس آئے تو تیرے لشکری بنتے ہیں, تیرے پاس آئے تو تیرے خادم ہوتے, ادھر جائیں تو معزز مہمان, ادھر آئے تو محبوب تیری فوج میں تیری خدمت کرتے ہیں. اور پھر اس مارکے سے اسلام اور اہل اسلام کی دنیا کے اندر ایک بھاگ بیٹھ گئی اور وہ جو چٹان بھی اس کے نیچے اور جو گر کے جو چور چور ہوئی تھی اس کے پتھر اڑ اڑ کر قریش کے گھروں میں پڑے تھے, جن جن کے گھروں میں پڑے تھے ان بھی گھروں کے سربراہ پا رہے تھے. اور لوگوں وہی خواب جو آتقا نے دیکھا تھا یہ اس کی تعبیر تھی جو اللہ رب العزت نے حضور اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں سے دنیا والوں کو دکھا دیا. اور علامہ کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیرے نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رب قطار اندر قطار. یہ صحابہ کہ جو تن من دھن انہوں نے حضور کے نام پہ لٹا دیا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے دو چیزیں ان کی حیات سے ملتی, اسلام کے استحکام کے لیے اور اسلام کے ارتقاء کے لیے اور اسلام کی ترویج کے لیے اشاعت کے لیے, ایک ان کا عقیدہ اور ایک ان کا عمل. ایک عقیدہ اور ایک عمل. اب ذات مصطفیٰ کے ساتھ جس طرح کی ان کی وابستگی تھی اور جس طرح کا ان کا تعلق تھا, ایسے بھی مواقع آئے غزوات کے اندر کہ تینوں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ دیوار بن کر مصطفیٰ کے آگے کھڑے ہو گئے,
تیر کا تیر کھا رہے تھے تاکہ ہم شہید ہو جائیں،
مگر مصطفیٰ کو آنچ نہ آئے.
انہیں صحابہ کرام میں ایک صحابیہ تھی، یہ خاتون تھی، ایک مسلمان میں ان کو اطلاع ملی، خبر ملی کہ ان کا شوہر مارا گیا. کچھ وقت گزرا، ان کو اطلاع ملی ان کا بھائی بھی مارا گیا، میدان جنگ کے اندر شہید ہو گیا. کچھ عرصہ بعد اطلاع ملی، کچھ وقت کے بعد اطلاع ملی ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. جب یہ اطلاع ملی، گھر سے نکلی اور آ کر کہنے لگی کہ دنیا والے اہل ایمان، میرا باپ شہید ہو گیا، میرا خاوند شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، اگر جو جو بھی میرے اس وقت عالم شہید ہو گئے وہ ہو گئے، مجھے ان کا دکھ نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. کہیں حضور کا تو کوئی آج نہیں آئی، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، میری مدنی کیسے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے ہیں. یعنی آقا اس دو جہاں سے اتنی برستگی حضور کی ذات مقدسہ کے ساتھ، اور پھر عقیدے اور عمل سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ آقا بعد از خدا بزرگ دوئی کی سلام، یہ جند بھی تیری، یہ جان بھی تیری، یہ جینا بھی تیرے نام، اس لیے کہ تو نے تو رب کا راستہ دکھایا. اور صحابہ کے سردار سرتاج شیرم بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ذات مصطفیٰ کے ساتھ اتنا بالحانہ اور ٹوٹ کر کرا دیا، تاریخ بتا دی. اور فتحشتی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے والد کا حضور کے عشق میں یہ عالم تھا کہ جب عشاء کی نماز کے بعد میرے والد گھر آتے تو ہجر مصطفیٰ کے اندر اتنے تڑپتے تھے، اس طرح سینے سے یعنی آواز آتی تھی کہ جس طرح ہنڈیا کے بھولنے کی آواز آیا کرتی ہے. کچرے مصطفیٰ میں ایک شب کا بسر کرنا بھی ان کو گوارا رکھتا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور وہی کہ جو غار کے اندر ایک سوراخ تھا، بس اس سوراخ پر پیڑی رکھ دی، باقی سارے جتنے بھی سوراخ تھے امام مبارک سارے وقت یہی رہ گیا، ایڑی رکھ دی. اور ایک سانپ بار بار ڈستا، لیکن زانو مبارک ہلایا نہیں تھا کہ مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آیا، مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آیا. یہاں وہ جو سانپ تھا اس کے بارے میں ایک روایت میری نظر سے گزری، اور یہ روایت قابل یقین ہے، اس لیے قابل یقین ہے کہ اللہ پاک نے جانوروں کو بھی حضور کا شعور عطا کیا، جانور بھی مصطفیٰ کو پہچان سے یاد آئے. ہرنی کا واقعہ مشہور ہے، اونٹ آ کر صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہوئے تھے، وجہ سے اونٹ آیا اور آ کر اس نے اپنے ہونٹ حضور کے کان مبارک کے ساتھ لگا اور ہونٹ پھیرا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے، مالک لائے گا. فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت مجھ سے کر رہا ہے کہ جب جوان تھا اس سے خدمت لیتے تھے، آپ بوڑھا ہو گئے تو چارہ بھی نہیں ڈالتے. اونٹ بھی حضور کو پہچان دیتے اور حضور سے محبت کرتے ہیں. پچھمان واقعہ اس سانپ کے بارے میں ایک روایت میری نظر سے گزری کہ اللہ آپ کا ہی دو جا سکتے اس سانپ کو طلب کرتا ہے. دیکھو رضی اللہ تعالیٰ رخسار مبارک پر آنسو سکری، میں ایک آنسو کا قطرہ رخسار مصطفیٰ پہ ٹپکا. صدیق کیوں رو رہا ہے؟ اس کی ضرورت سانس رکھا کیوں ڈسا ہے میرے صدیق گفتگو کیوں ڈسا ہے؟ وہ سانس کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے خبر ہو گئی تھی کہ آپ اس غار میں آئیں گے، ان گھڑیوں کی مجھے خبر ہو گئی تھی کہ آپ اس غار میں آنے والے ہیں. آقا میں نے دن بھی آپ کی تمنا میں گزارے، میں نے راتیں بھی آپ کی تمنا میں گزاری،
اب آپ کی دید کا وقت آیا تو صدیق مجھے آپ کو دیکھنے نہیں دے رہا، یہاں تو کٹنے نہیں دے رہا، اس لیے دسا کہ تاکہ کچھ لمحوں کے لیے یہ بھی ہٹے اور چہرہ مصطفیٰ کو دخل ہو. اور پھر تم یہ فرم رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود فرمایا کہ حجر اسود بے شک تو بڑا عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے مرتبے والا ہے، اور میں تمہیں چوم رہا ہوں، میں امیر المومنین ہوں، خلیفہ تو رشتہ ہوں، میں تمہیں چوم رہا ہوں، تو پتھر ہے، میں مومن ہوں، مومن کا رتبہ پتھر سے زیادہ ہوگا. اور آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، حضور فرماتے ہیں کہ کعبے تیری حرمت سے زیادہ میری مومن کی حرمت کیا جواب، میری امتی کی بندے مومن کی عزت آبرو تیری آبرو سے اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. فرمایا کہ میں مومن، تو پتھر ہے، میں امیر المومنین، تو پتھر ہے. حضرت سے خطاب ہوئے، فرمایا کہ پتھر میں پھر بھی تمہیں چوم رہا، مگر سن، میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تم جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تجھے ہاتھی چومتے ہیں، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تم ایک مبارک اور مقدس پتھر ہے. سن، میں تو تجھے فقط اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ نئے کمری والے میں تجھے چوم رہا ہوں. یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو محمد کے ہونٹوں کا کمال ہے. میں نے اس لیے چوما ہے کہ تجھے میرا آقا چومتا تھا، تجھے میرا سائی چومتا تھا، تجھے میرا سونا چوما کرتا تھا. فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ ایک روز سیڑھیوں پہ بیٹھے، سیڑھیوں پہ بیٹھے خربوزہ کاٹا اور کھانے لگے، اور کھانے سے پہلے مسکرائے. کس نے پوچھا، حضور یہاں بیٹھ کے کھانے اور کھانے سے پہلے، خربوزہ کھانے اور کھانے سے پہلے مسکرانے کی ضرورت کیا ہے؟ مسکرانے کیا بات؟ فرماتی ہیں کہ اور تو کوئی راز نہیں، صرف ایک راز ہے، اور برا راز یہ ہے کہ اسی مقام پر خربوزہ کاٹ کر کھانے سے پہلے میں نے مصطفیٰ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا. حضور کو مسکرا کے دیکھا تھا. اور مولا علی نے خدا رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی نے وادی پہ ہی نیند پر نواز، وہ بھی اثر کے سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. مولا علی شرف خدا رضی اللہ تعالیٰ، اثر کی نماز قضا ہو مگر جگایا نہیں، کہ محبوب کے آرام میں خلل نہ آ رہا. حضور نے فرمایا کہ علی نماز پڑھ لی، اس کہتے ہیں حضور قضا ہو گئی. فرمایا کیا کرنا چاہتا ہے، ادا کرنا چاہتا ہے یا قضا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا حضور ہاں رہوں آپ کی غلامی میں اور نماز ادا پڑھوں، یہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کیا چاہتا، حضور ادا چاہتا ہوں. اور اشارہ کیا، ڈوبا سورج پلٹا اور مولا علی شیخ خدا نے ادا نماز اثر ادا فرمایا. اور یہی مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ باہر کفار کا جھنگٹ رہا ہے، اور ہجرت کی رات سرکار نے اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں، یہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہی سو رہے ہیں. حضور آپ جائیے، ہم جیسے لاکھوں غلام آپ کی خاک پاک قربان ہو جائیں. فرمایا علی، جب یہاں اس میں ایک نقطہ، فرمایا علی آج کی رات سو، فلاں مقام پر ملاقات ہوگی. قابل غور بات، آخری بات سے زیادہ چاہتا ہوں. فرمایا علی جا رہا ہوں یہ امانتیں، اور انہیں لوگوں کے سپرد کر دینا، اور علی فلاں مقام پر ملیں گے، ملاقات ہوگی، فلاں مقام پر ملاقات. مولا علی سے خدا کی لال بستر پہ دیکھیے، باہر طوفان ہے، تلوار طوفان ہے، تلواروں کا پیدا، کسی نے بھی حملہ ہو سکتا، جان جا سکتی ہے، جان کا خطرہ ہے. مگر یہی مولانا علی فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی کفن جتنی میٹھی نیند مجھے اس رات آئی تھی زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوتا ہے, زندگی میں کبھی اتنی میٹھی نیند مجھے نصیب نہیں ہوئی. کیوں؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں. اس لیے آپ صحیح لوگ ہیں, جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں ممکن ہے کچھ بڑا سمجھ بھی دیتا ہوں. پڑھیں کہ جتنی میٹھی نیند مجھے اس رات آئی ہے کبھی زندگی میں اتنی میٹھی نیند نہیں آئی. اب یہ رات کیا تھا؟ بھائی تلائی تھی, تلائی کی چھلکائی تھی, بھائی شمشیریں تھی, بھائی شمشیریں تھی, بھائی دشمن تھے, کافر تھے, خون کے چاہتے تھے اور کسی بھی جگہ حملہ کر سکتے تھے, لیکن عالم یہ ہے کہ تلواروں کے سارے کے اندر بھی نیند ایسی بھی تھی کہ کبھی زندگی میں اتنی بھی نصیب نہیں ہوئی. مولا علی سے خدا فرماتے ہیں کہ دنیا والوں سن لو, مولا علی کا عقیدہ سن لو. اس میں راز کی بات یہ ہے کہ میرے محمد نے جب مجھے یہاں سنایا تھا اور حضور ہجرت پر روانہ ہوئے تھے, مجھے سنایا تھا کہ علی تم لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا کے آ جانا, فلاں مقام پر ملیں گے, فلاں مقام پر ملاقات ہوگی. میں سو گیا تھا بے خوف و خطر ہو کر, ہنستے ہنستے نیاز ہو کر میں سو گیا تھا, اس لیے کہ مجھے مصطفیٰ کی زبان پر ایمان تھا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب محمد نے کہا ہے کہ علی فلاں مقام پر ملیں گے تو مل کے رہیں گے, علی علی تو بے خوف ہو جا, مصطفیٰ نے کہہ دیا آج کی رات تجھے موت آ نہیں سکتی. جب مولا علی کا محمد نے کیا کیا ہے فلاں مقام سے ملیں گے تو مصطفیٰ نے میری زندگی کی ضمانت قبول کر لی ہے.
اپنے اندر کی دنیا کو, اندر کی کائنات کو, اپنے وجود کو خود کو اس وقت بارگاہ مصطفیٰ میں خیال کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ میں موجود ہیں اور اپنا سر حضور کی بارگاہ میں جھکائے پڑے ہیں.
سجدہ تانا
صلی اللہ علیہ وسلم